السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وقال تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جناب فاروق صاحب، جس کالج کے پرنسپل صاحب اور ملت کی انسانیت کی امیدوں کا مرکز، نوجوان، ابھی میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی دو آیتیں پڑھی: الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم سکھایا قرآن کا. ایسا ہوتا ہے صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم اللہ کی صرف صفت علیم سے نہیں نکلا، بلکہ اللہ کی صفت رحمان سے نکلا. اور اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ رحم دل، وہ اتنے ہی زیادہ لوگوں کا خیر خواہ، خدمت گزار اور لوگوں کو دینے والا ہوگا ایک لفظ میں. قرآن مجید نے بہت کچھ کہہ دیا. علم کا مقصد متعین ہوتا ہے اس آیت سے بھی. جب تک علم انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، علم بیچا اور خریدا نہیں جاتا تھا، علم انڈسٹری نہیں تھا، علم ایک عبادت تھا. تب تک انسانیت مسلسل ترقی کر رہی تھی، اور وہ ترقی بھی مجموعی ترقی تھی، ایسی غیر متوازن ترقی نہیں تھی کہ کچھ پہلوؤں سے ترقی ہو اور کچھ پہلوؤں سے تنزلی ہو. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کچھ سو سالوں سے علم کو مغرب نے ایک انڈسٹری بنایا ہے، اور علم کا مقصد، علم کا قبلہ بالکل بدل گیا. علم ایک تجارت بنا، ایک کاروبار بنا، اور علم کے سیکھنے والے صرف اسی لیے علم سیکھتے ہیں عام طور پر آج کل کہ ان کو آگے چل کر کیریئر بنانا ہے اور بہت کچھ کمانا ہے، سماج سے بہت کچھ لینا ہے. جب تک علم کی سیکھنے والوں کا زندگی کا مقصد اور علم کا مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں سماج کو دینا ہے تو بالکل انداز دوسرا تھا. جب سے علم کا مقصد بن گیا لینا تب سے پوری دنیا روحانی قدروں کے لحاظ سے انسان ویلیوز کے لحاظ سے ویران ہو گئے. میں نے پہلے شروع میں یہ طرح سے ہیڈ لائن دی ہے اور وہ بات جو مجھے شاید بعد میں کہنی چاہیے تھی میں نے پہلے کہی ہے. میں اپنے عزیز نوجوان سے بہت امید کے ساتھ ان کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے پریکٹیکلی ایک نمونہ سامنے آتا ہے علم کے مقصد کا، علم کی اہمیت کا، علم کی افادیت کا اور علم کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں. وہ پریکٹیکلی وہ بات اس سے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد پھر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی شاید نہ رہے کیونکہ اس واقعے سے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے. جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں یہ انسانی زندگی کا، انسانی تاریخ کا ایک بہترین واقعہ ہے اور یہ بات خود اللہ نے کہی ہے اس واقعے کے بارے میں. یہ واقعہ انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ ہے جس واقعے کو رب کائنات انسانی تاریخ کا ایک بہترین واقعہ قرار دے. غور کیجیے کہ وہ واقعہ کتنا قیمتی ہوگا اور اس سے کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام. فلسطین کے گاؤں کنعان میں ایک فیملی رہتی تھی جس کی بڑی پیاری روحانی علمی تاریخ تھی. اس فیملی کے جو مولوی سے اعلیٰ تھے وہ تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. ان کے بیٹے تھے ولی اللہ کے پیغمبر، انسانیت کے خدمت گزار اور رہبر حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے ذریعے سے دنیا میں علم کا، عبادت کا ایک عظیم مرکز قائم ہوا بیت المقدس. جس علمی مرکز میں ہزاروں علم سکھانے والے انبیاء علیہ السلام آئے، ان اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. جہانگیرہ شخص، بہت دور اندیش، جذبات پر قابو پانے کے لحاظ سے ایک مثالی شخصیت، بات کی تہ تک پہنچ جانے کا عجیب ملکہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تینوں کا تذکرہ ایک اور جگہ پر قرآن نے کیا ہے اور ان کے لیے عجیب قسم کی کوالیفیکیشن استعمال کی ہے جو مجھے اپنے محدود علم کے مطابق نہیں جا رہا تھا کہ قرآن نے کسی اور کے بارے میں استعمال کی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ان تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زبردست قوت عملی والے لوگ تھے اور زبردست ویژنری لوگ تھے. ان کا ویژن بہت دور تک دیکھتے تھا، بہت نظر والے، بہت بصیرت والے. ان کی نظر بہت دور تک جاتی تھی، بات کی تہ تک پہنچتے تھے. یہ علم کی ایک خاص حقیقت ہے نوجوان. دنیا میں اس وقت سب سے کم علم اگر ہے تو یہی علم ہے. لوگ تاریخ کے اس بہاؤ کے تہ تک نہیں پہنچ پا رہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، انفرادی سطح پر، خاندانی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر، تو اس واقعے تہ تک پہنچنے کی استعداد اس وقت تک موٹی چلی جا رہی ہے. ہزاروں لوگ کسی ایک واقعے پر روزانہ کمنٹس کرتے ہیں, اخبارات میں لکھتے ہیں, ٹی وی میں آ کر پینل پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر اپنے کمنٹس کرتے ہیں, لیکن اکثر کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پرائما فیسائی جو اوپر ایک لیئر ہے, ایک ظاہری سطح ہے, اس کو دیکھ کر وہ کمنٹ کرتے ہیں, بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے. حضرت ابراہیم حضرت صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں, علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بڑی اشارہ فرمایا ہے. اب جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری پڑھتا ہے, جو حضرت صاحب علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری پڑھتا ہے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری پڑھتا ہے, وہ کچھ سمجھ پاتا ہے کہ اولی الایدی و الابصار کا کیا مطلب, ان کے اندر کیا سب کیا علمی گہرائی تھی, کیا سمجھ تھی. تو اسی خاندان کے چشم اشراق حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام, اور اپنے آبا و اجداد کے, ویسے تو ان کے اور بھی بھائی تھے, لیکن اپنی باپ دادا کی دینی روحانی صلاحیت, ان کا ویژن, ان کے اخلاق, ان کی وراثت, یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں میں خاص طور پر یوسف علیہ السلام کو ہی ملے تھے. اور اس زمانے میں فلسطین دنیا کی تہذیب اور قیادت کا مرکز نہیں تھا. اس زمانے میں ایجپٹ, مصر, وہ دنیا کی تمدن اور دنیا کی معاشی سیاسی قیادت کا اصل مرکز تھا. ایک لمبی مدت تک ایجپٹ جو رہا ہے وہ دنیا کا مرکز رہا ہے, سپر پاور کی حیثیت اس کی رہی ہے, ایک لیڈنگ رول اس کا رہا ہے, وہ وہی زمانہ تھا. اور بدقسمتی سے اس دور میں مصر پر جو لوگ رول کر رہے تھے اور جنہوں نے اس پاور اسٹرکچر پر قبضہ کر رکھا تھا, وہ بہت نیرو مائنڈیڈ لوگ تھے, بہت سیلفش لوگ تھے, بہت ایروگنٹ لوگ تھے, اور وہ سارے ریسورسز کو کیپچر کر کے اپنا اور اپنی ڈائنیسٹی, اپنی فیملی, بس اس کا انٹرسٹ سرو کرتے تھے, باقی قوم ظلم اور استحصال کا اور نظر انداز کیے جانے کا شکار تھے. یہ جو تاریخ انسانی ہے عزیز نوجوانوں, اس بات کو ضرور نوٹ کرنا, یہ کروٹ بدلتی ہے, یہ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی. اس میں ایک تسلسل ہے کہ ظلم کا اندھیرا چھاتا ہے, جہالت پھیلتی ہے, ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر کھڑے ہونے والا اسٹرکچر ایک زمانے تک انسانوں کے حقوق کو چھینتا ہے, پھر اس کے بعد اس کیوس کے بعد ایک آرڈر ضرور آتا ہے. یہ سائنٹیفک فینومینا ہے, آپ نے ضرور اس کو پڑھا ہوگا. رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے, اسی طرح جب وہ وقت آیا کہ اس انسانیت, اس دنیا کو چلانے والے اس مالک کے منصوبے کے مطابق دنیا کے اندر انجسٹس کی جگہ پر جسٹس کا نظام, عدل کا نظام, انصاف کا نظام پایا ہو, اور دنیا کے انسان چین کی سانس لے, تو ایسی ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کے لیے دنیا کے کنارے کسی چھوٹے موٹے نامعلوم ملک میں تبدیلی لانے سے کام نہیں چلتا. کام تب چلتا ہے جو سینٹر ہوتا ہے دنیا کا, یہ دنیا کی قیادت کا مرکز بن جاتا ہے. جب تک وہاں پر انسان کی بنیاد پر ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم نہیں ہوتا تب تک دنیا میں کوئی سبسٹینشل چینج نہیں آتا, کوئی جوہری تبدیلی نہیں ہوتی. چنانچہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے ایک زمانے تک مصر کے حکمرانوں کو اور معاشرے کے لیڈرس کو مدد دینے کے بعد اب فیصلہ کیا کہ اب اس ورلڈ آرڈر کو بدلا جائے اور دے نو لانگر ڈیزرو ٹو بی گیون دا چانس ٹو رول دا ایجپٹ. اب وقت ختم ہو گیا, ان میں تبدیلی آنی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے, انسانیت کے جو پروردگار ہے وہ ہر مرتبہ تاریخ میں جو تبدیلی لاتا ہے وہ ایک ہی کسی پہ جو طریقے پر نہیں لاتا, وہ کسی لکیر کا فقیر نہیں ہے. وہ نت نئے اسکیم لاتا ہے, نت نئے طریقے لاتا ہے دنیا میں انقلاب لانے کے, دنیا میں تبدیلی لانے کے. یہ بات بھی بہت اہمیت کے ساتھ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں, دردمند ہوتے ہیں, جو ریولیوشن لانا چاہتے ہیں, جو چینج کرنا چاہتے ہیں, بعض وقت وہ کاپی بک اسٹائل کی طرف امیدوں سے دیکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دور میں کس طریقے پر چینج لایا جا سکتا ہے. ہر دور میں چینج لانے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا. قرآن نے انقلابات عالم کی تاریخ کی طرف بہت اشارے کیے ہیں اور اس میں یہی راز ہے کہ ہر طریق ہر دور میں جو تبدیلی آئی ہے دنیا کے حالات میں وہ ایک الگ طریقے سے آئی. چنانچہ انسانیت کے رب نے جب یہ طے کیا کہ انسانی برادری کے حالات کو ٹھیک کیا جائے اور مرکز شکل مصر کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنایا جائے, تو اس کی معنی عجیب و غریب ہوئی جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. اس نے یہ طے کیا کہ فلسطین کے گاؤں کنعان میں ایک بسنے والا یہ جو نوجوان ہے یوسف, اس کے اندر وہ کیلیور ہیں, اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, اس کے اندر وہ صفات ہیں, اس کے اندر وہ استعداد ہے, اس کے اندر وہ جوہر ہے, اس کے اندر وہ پوٹینشل ہے. یہ بیسٹ شخصیت ہے زمین پر بسنے والے انسان میں. چنانچہ اللہ نے طے کیا کہ اس کو یوسف کو فلسطین سے نکال کر مصر کا حکمران بنانا ہے. سم تھنگ ان امیجنیبل. جو لوگ اس وقت کی حالات کو جانتے ہیں کوئی اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ یہ حالات میں. مصر کے لوگ اپنے آپ کو اپر کاسٹ کا سمجھتے تھے, چوزن ریس کا سمجھتے تھے اور ان فلسطینیوں کو نہایت ڈاؤن ٹرڈن سمجھتے تھے, نہایت اپریس سمجھتے تھے. یہاں تک کہ مصر کی آبادی میں کسی فلسطینی کو مصری علاقے میں رہنے کی مصریوں کے پڑوس میں رہنے کی اجازت نہیں تھی, اور حفاظت سے دیکھا جاتا تھا. یہ صرف برائی کے لائق لوگ سمجھے جاتے تھے اور اللہ تعالی نے نہایت خاموشی کے ساتھ یہ طے فرما دیا کہ یوسف کو مصر کا حکمران بننا ہے. یہی شخص ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. اب اس کی ایک ماسٹر پلاننگ اللہ کی کتاب و تقدیر میں ہوتی ہے. خیر اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے. کوئی دنیا کا انسان اس کی طے تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. اکثر و بیشتر تو تاریخ کا جو ویر ہے وہ الٹا چلتا ہے اور جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ بالکل اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ تاریخ کے اس سفر کا انجام وہ ہوگا جو اچانک ہوتا ہے. پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے. چنانچہ اس نوجوان کا انتخاب کیا تقدیر خدا بندی نے. اب مصر لایا کیسے جائے, فلسطین سے مصر لایا کیسے جائے, کیا سبب بنے کہ وہ چھوٹا سا نوجوان بچہ اپنی باپ ماں کو چھوڑ کر مصر پہنچے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں منصوبہ بندی کے طریقوں کی کوئی کمی نہیں. چنانچہ ایک عجیب و غریب طریقے پر اللہ تعالیٰ نے مصر آنے کا انتظام کیا. یوسف کے جو بھائی تھے ان کے اندر ایک جلسی پیدا ہوئی. یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جس انسان کے پاس کوئی جوہر ہوتا ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے اور کسی کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس سے جلس ضرور ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے حسد ضرور محسوس کرتے ہیں. جن جو لوگ اس بلندی تک نہیں پہنچ پاتے وہ بجائے اس کے جو اپنی کمی کا اقرار کریں وہ اس انسان سے وہ نعمت چھین لینا چاہتے ہیں. اور قرآن کا کمال دیکھیے، قرآن نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ تم کو کوئی نعمت ملے تو تم یہ دعا کرو کہ اللہ مجھ سے کوئی دنیا میں حسد نہ کرے، یہ دعا نہیں سکھائی گا، بلکہ یہ سکھایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ کوئی مجھ سے اگر جلے اور حسد کرے تو اس کا نقصان مجھ کو نہ پہنچے. من شر حاسد اذا حسد. قرآن کے ماہر علماء اس کی گہرائی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم یہ دعا کرو گے کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے تو دوسرے لفظوں میں اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ تم یہ مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھ کو آپ کو یہ نعمت نہ دیجیے، کیونکہ نعمت ملے گی تو کچھ دلوں میں حسد ضرور ہوگا. تو تم یہ دعا مت مانگو کہ مجھ سے کوئی حسد نہ کرے، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اگر کوئی حسد کرے تو مجھے اس حسد کا نقصان نہ پہنچے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ایک جلسی پیدا ہوئی کہ ہمارے باپ جتنا پیار یوسف سے کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے. جس باپ کی کئی اولادیں ہوں اور انہیں ایک اولاد بہت ہونہار، سعادت مند، سمجھدار، ادب کرنے والی، رسپیکٹ کرنے والی ہو، وہ باپ جان بوجھ کر سب کے ساتھ معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن وہ باپ اس بارے میں بے اختیار بھی ہوتا ہے کہ بے اختیار اس کی توجہ، اس کی شفقت اپنے اس بچے کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کے مقابلے میں زیادہ سعادت مند ہوتا ہے. یہ ایک نیچر بات ہے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف کی جو عزت تھی، جو قدر تھی، وہ زیادہ تھی، وہ سمجھتے تھے، وہ الہی کی برفار میں تھے، وہ جانتے تھے کہ میرا بچہ، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، یہی ہے جس میں خاص جوہر ہے. تو ان بھائیوں نے یوسف کے راستے سے ہٹانے کی ایک پلاننگ کی حسد کی وجہ سے، اور پہلے تو ان کے درمیان ایک رائے آئی جس کو قتل کر دو، لیکن اس کے بعد پھر رائے آپس میں یہ بنی کہ بھائی قتل تو مت کرو، البتہ بستی سے دور کسی کنویں میں اس کو ڈال کے چلے آؤ. چنانچہ ایسے ہی انہوں نے کیا، انہوں نے کنویں میں یوسف کو ڈالا اور گھر پہ آ کر باپ سے جھوٹے آنسوؤں سے رو کر بتا دیا کہ ہم کیا کریں، وہ اپنے سامان کے پاس ہم نے ان کو بٹھا دیا تھا اور ہم لوگ پکنک منا رہے تھے، ریس کر رہے تھے، اس موقع پر ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا. وہ تو کنویں چھوڑ کر چلے آئے، لیکن اللہ کی جو پلاننگ تھی وہ تو مصر تک پہنچانا تھا، اور یہ تو اس پلاننگ کا پہلا ورق تھا کہ ان کو ابھی کنویں میں ڈالا گیا. اب ٹھیک اسی وقت ایک قافلہ گزر رہا ہے وہاں سے، اور اس قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا اور وہ قافلہ پانی کی تلاش میں نکلا، اور وہ پانی کی تلاش کرنے والا جو قافلے کا ایک ذمہ دار فرد تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کنویں میں پہنچا. کیا سمجھتے ہیں ہم انتخاب یوسف کے بھائیوں نے اتفاق سے کیا تھا یا یہ اللہ کی طرف سے ایک سلیکشن تھا؟ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اس گزرنے والے قافلے کی گزرنے کی ٹائمنگ اتفاق سے ہو گئی تھی یا وہ بھی کسی نے سیٹ کی تھی؟ اور کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اس وقت جو اس قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا یہ اتفاق سے ہو گیا تھا یا اس کی بھی کوئی پروگرامنگ تھی؟ اور پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈنے والا انسان اسی کو آگے کیوں پہنچا؟ یہی کیا اتفاق سے ہوا تھا؟ یہی تو اللہ کی ایک تقدیر ہے، اسی کو تو اللہ کے فیصلے کہتے ہیں. دنیا میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرامنگ ہے. چنانچہ اب جب اس پانی ڈھونڈنے والے شخص نے کنویں میں پانی دینے کے لیے کنویں کے اندر جھانکا جلدی سے یہاں سے رشت کھلاؤ، آس پاس کے کسی انسان کا اگر یہ لڑکا ہوا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. اور اس زمانے میں انسانوں کی منڈی لگتی تھی، اڑاؤں کی منڈی لگتی تھی، اڑاؤ انسان بکتے تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ بہت عمدہ موقع ہے، ہم جا رہے ہیں مصر میں، سب سے قیمتی قیمت ملتی ہے سب سے زیادہ مصر میں غلاموں کی منڈی میں، اس بچے کو ہم مصر کی مارکیٹ میں بیچ دیں گے اور ہمارا نفع ہو. چنانچہ وہ مصر پہنچے اور اس بچے کو بھیجا. اب انہیں کیا پتا کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے اللہ کی اس پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ یوسف کو فلسطین سے نکال کر مصر پہنچانا تھا. اب کس طرح اللہ کی تقدیر کا ایک چیپٹر مکمل ہوا کہ جو مصر میں پہنچے. ابھی تو مصر میں غلاموں کی منڈی میں بیٹھے ہیں، جو کوئی خریدار آئے وہ لے گا. اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے. مصر کا جو پرائم منسٹر تھا اس کو ایک سمجھدار سروینٹ کی ضرورت پڑی ہے، غلام کی ضرورت پڑی. وہ خود گیا خریدنے کے لیے. میں قرآن کے ایک تعلیم کے حصے سے سوچا کرتا ہوں کہ کیا یہ رواج تھا کہ پرائم منسٹر کسی غلام کے خریدنے کے لیے خود جا؟ وہ کسی کو بھیج سکتا، مگر یہاں تو کچھ معاملہ ہی دوسرا ہے. پرائم منسٹر کے دل میں آتا ہے نہیں، میں خود جاؤں گا، خود سلیکٹ کروں گا، جس طرح کی مجھے ضرورت ہے اس طرح کا آدمی لے کر آؤں گا. وہ خود جاتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. پرائم منسٹر رولنگ کلاس کا انسان ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لڑتا سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. بہت سمجھدار لگتا ہے، ایک نوبل فیملی کا لگتا ہے، اس میں فوراً ان کو چنا ہو جائے گا. اور اپنے محل بنانے کے بعد اس کو سرگن فوجن میں رکھنا چاہیے تھا، اس کو بنانے کی جھوپڑی میں رکھنا چاہیے تھا. لیکن وہ آ کر سیدھا ایک عجیب بات کرتا ہے. وہ فرسٹ لیڈی آف دا ایجپٹ جو اس کی اپنی وائف ہے، اس سے آگے سیدھے آگے انٹرویو کراتا ہے اور اس بیوی سے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں، اکل کو مسوا آسا انسان متحدہ ہوں کہ دیکھو اس بچے کو، اس نوجوان کو ذرا اچھی طرح رکھنا، اس کو ذرا عزت کا ٹھکانا دینا. مجھے لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے کام آئے گا. مجھے کیا معلوم کہ اس وقت لفظ بول رہا تھا، فرشتے سن رہے ہوں گے، اللہ سن رہا ہوگا. یہ جو بول رہا ہے بہت چھوٹے دائرے میں کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ یہ بچہ ہمارے کام آئے گا. اور اللہ نے کتنے بڑے نسل کے لیے اس بچے کو چنا ہے اسے کیا معلوم. بہرحال وہ نوجوان مار لیتا ہے. اب اور اللہ کی کتاب تقدیر کا ایک وقت آگے بڑھتا ہے. جو اس کی وائف ہے وہ ایک عجیب و غریب طریقے پر ایک نامعلوم جذبے کے تحت اس نوجوان کے عاشق ہو جاتی ہے اور اس نوجوان سے ایک ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے. ناجائز تعلق تو میں اپنی زبان میں بولنا، اس مسلم تمدن میں کیا رواج تھا غلاموں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوتا ہوگا یہ میں نہیں جانتا. بہرحال وہ ایک عجیب طرح کی دیوانگی میں مبتلا ہے اور اس نے اس نوجوان یوسف کو اپنے ساتھ بستر پر سلانے کے لیے اور اپنے ساتھ عیاشی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس نے کیا, اور جس طرح ایک جوان عورت ایک نوجوان کو نمایاں کر سکتی تھی اس نے سب کچھ کیا. قرآن مجید نے بہت تہذیب و شائستگی کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پورا منظر کھینچا ہے. وہ اللہ کا تل اخبار وقالت ہے. اب ایک کردار سامنے آتا ہے یوسف علیہ السلام کے, کس خاندان کے تھے, ان کی کہاں تربیت ہوئی تھی, یہ کتنے پاک دامن تھے اور کتنا ان کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل تھا, کتنا قابو حاصل تھا. ترس گئے تھے یوسف علیہ السلام مدتوں سے کچھ ٹھنڈے لمحوں کے لیے, کچھ سکون اور سرور کی کچھ ساعتوں کے لیے. ایسے موقع پر تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اس غلطی میں مبتلا ہو سکتے تھے, لیکن وہ ایجوکیشن پائی تھی, ایک تربیت پائی تھی انہوں نے کہ ہر وہ کام جس کا دل چاہے وہ نہیں کرنا ہے, وہ ہمارے لیے مضر ہو سکتا ہے. ہمیں سوچ سمجھ سے کام کرنا ہے, کون سا کام ہمارے لیے مفید ہے, کون سا کام ہمارے لیے مضر ہے, ہمیں جذبات کا اظہار نہیں کرنا. چنانچہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو اس بیوی نے اس عورت نے اس طرح پر پکارا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے معاذ اللہ انہم ربی احسن مثواي, اللہ مجھے بچا لیجیے, اللہ مجھے بچا لیجیے, اللہ مجھے بچا لیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ اس گناہ میں ملوث ہونے سے 100% بچ گئے. اب ایک عجیب واقعہ ہے, میں واقعہ کے سارے اجزاء سناؤں گا تو اصل پیغام نہیں دے پاؤں گا اور میں بہت زیادہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. عجیب اور ایک بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے فوراً بعد ایک طرح سے سچائی کھل گئی. اس وزیر اعظم کے سامنے جس کی بیوی نے حرکت کی تھی یہ بات صاف ہو گئی کہ بیوی ہی نے غلطی کی ہے, اسی نے گھوڑے ڈالے تھے, اسی نے یوسف کے داموں پر تھپا لگانا چاہا تھا. یوسف بالکل پاکدان ہے, وزیر اعظم سمجھ گیا, ایک خاص وجہ سے سمجھ گیا وہ, اور اس کے بعد اس نے معاملے کو رفا دفا کرتے ہوئے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ سے معافی مانگو, تم اپنے خدا سے معافی مانگو, تم یوسف سے معافی مانگو, اس سب سے میری ضبط اللہ کی کوئی تم خواتین, میں سمجھ گیا ہوں تم اصل مجرم ہو, غلطی تمہاری تھی. اور یوسف سے کہا یوسف عارفان ہادہ, یوسف اب بھول گئے, اس واقعے کو جو ہوا سو ہوا. لیکن وہ عورت اس کے دل میں جو آگ لگی تھی مجھ نہیں گئی تھی, اور اندر یہ ہوا کہ شہر میں ایک چرچا ہو گیا, بدنامی ہو رہی اس میں عورت کی کہ اس نے کیا کیا ہے, شاہی خاندان رومالا خاندان کی عزت کو خاک میں لیا گیا, ایک غلام پر اس کی نظر لگ گئی, ایک غلام پر اس کا دل آ گیا, کیا طریقہ ہے, کتنی عمر فیملی ہے اور کہاں ہے غلام. اب اس عورت کو لگا کہ میں بدنام ہو رہی ہوں, اگر پلٹ کر میں نے یوسف کو بدنام نہ کیا تو میں تمہیں بدنام ہو جاؤں گی, صورتحال بگڑ جائے گی. تو اس نے ایک اور ایک پارٹی آرگنائز کی, شہر کی بے دماغ کو بلایا, کاک ٹیل پارٹی, شاندار ڈرنکنگ, بہترین کھانے پینے کا انتظام, ایک مستی اور سرشاری کی کیفیت. جب محفل اپنے پیک کو پہنچ گئی تو اس وقت اس نے اشارہ کیا کہ اسے ذرا آؤ ہے, اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تم جو شہر کی عورتوں میرے اوپر بہت ملامت کر رہی ہو, ذرا میں دکھاؤں تو تم کو اس کا حسن, اس کے بعد پوچھوں گی تمہاری خیریت. میں جانتی ہوں جب تک تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تب تک تم اس پر بہت انسان دے رہی ہو, جس دم تم جس پر لگے تم اس کو خود دیکھو گی تو خود بیماری ہو جاؤ گی. مجھے صحیح ایسا حسین چنانچہ یہ ہوا, یوسف علیہ السلام کو اس نے جو حکم دیا وہ نکلے, نگاہیں جھکائے ہوئے غلام نے حکم کی وجہ سے ان کو آنا پڑا. افغان عورتوں نے خود یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو ان کی کیفیت ہوئی, کسی جنونی کیفیت ہوئی وہ تو ہوئی. اس کے بعد ان عورتوں نے یوسف کو دھمکی دینی شروع کی کہ یوسف اگر تمہیں وہ حرکت وہ کام نہ کیا جو وہ چاہتی ہے تو ہم تم کو صاف بتا دیتے ہیں, جیل میں ڈلوا کے چھوڑیں گے تم کو. اب ملکہ کی خوشامد کے لیے وزیر اعظم کی بیوی کی خوشامد کے لیے شہر کی بیگمات نے اس طرح ایک پریشر ڈالا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف نے اس وقت بھی نظر تک نہیں اٹھائی اور صرف یوسف اتنا ہی اس وقت کہتے رہے بجائے ان کی بات کا جواب دینے کے۔ یوسف متوجہ ہو گئے اپنے رب کی طرف اور کہا انہوں نے کہ اللہ رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، اللہ اگر جیل میں جائے بغیر میں ان کی بولیس گناہ سے نہیں بچ پاؤں گا تو اللہ مجھے جیل بھیج دیجیے، اللہ مجھے جیل بھیج دیجیے، مجھے بچائیں گے میں کیا کروں۔ اور اس کے بعد پھر اگر کہ وزیر اعظم اس بات پر پرسنلی مطمئن تھا، قرآن مجید سے سب باتیں بتا رہا ہے، مطمئن تھا کہ وہ صرف بالکل بھی گنا نہیں، لیکن اتنا پریشر پڑا فیملی کی طرف سے اور ایسے حالات بنے کہ اس نے سوچا میرا گھرانہ بدنام ہوگا، بات پہنچے گی ہیڈ ریسیڈنٹ تک، بادشاہ تک، پھر پتہ نہیں میرے خلاف کیا کاروائی ہو۔ اس نے مقدمہ قائم کر کے یوسف کو جیل میں ڈالے۔ آٹھ نو سال، نو سال تک عمر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کے بعد اب وقت آیا، یہ جو اللہ کی معاشرے پلاننگ ہے، ان کو اللہ نے جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کو اللہ نے یوسف کو جو فلسطین سے بلایا تھا وہ مصر کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ مصر کے اندر ایک قرآن انقلاب برپا کرنے کے لیے بلایا تھا، اس لیے بلایا تھا۔ اب یہ تو ان کی تربیت ہو رہی تھی، اس کے پیچھے بہت راز ہے کیوں اس لمبے راستے سے بلایا گیا۔ اس کے بعد جو وقت پورا ہو گیا اللہ کے علم میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر ایک پلاننگ ہوئی کہ ان کو کس طرح حکومت تک پہنچانا ہے۔ کس طرح ہوا؟ جب یہ جیل میں تھے اس وقت وہاں ان کے آس پاس داخل ہونے والے دو اور قیدیوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ سچ نکلی۔ اور وہ دونوں جو قیدی تھے، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا ہیڈ آف اسٹیٹ، اس کے پرسنل اسٹاف کے لوگ تھے، ایک کچن کا انچارج تھا اور ایک ڈرنکس کا انچارج تھا، ان دونوں پر بادشاہ کے مرڈر کا کیس چل رہا تھا اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے کھانے میں یا ڈرنکس میں زہر ملایا۔ تو جب مقدمہ چلا تو ایک پر جرم ثابت ہوا اور ایک پر جرم ثابت نہیں ہوا۔ خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے صاف بتا دیا تھا کہ تم میں سے ایک تو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اس سزائے موت ملے گی، اور ایک کو رہا کر دیا جائے گا۔ وہی ہوا، جب ججمنٹ آیا تو یہی ججمنٹ تھا، تو ایک کا تو پھانسی میں چڑھا دیا گیا، دوسرے کو رہا کر دیا گیا، جو دوسرا رہا کیا گیا جس نے واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ اور واپس ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد جاتے وقت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو تم بادشاہ کے خاص سرونٹ ہو، تم اس کے بیڈ روم تک جاتے ہو، ذرا میرا تذکرہ کرنا تم اس سے، اس دن میں اہم درد دیں کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے اور آپ ذرا تحقیق کیجیے اس کو کس طرح ڈلوا دیا گیا ہے جیل میں بے گناہی کے باوجود۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، شاید اس لیے وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ بادشاہ سے تذکرہ کرے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اب بادشاہ نے خود خواب دیکھا، اب بادشاہ نے خود خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ بہت پریشان ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ ایک میننگ فل خواب ہے، یہ کوئی اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ وہ بتا نہ پائے، تب وہ یاد آیا اس سرونٹ کو کہ حضور جیل میں ایک شخص ہے، بہت پاک دامن سچا پرخلوص انسان ہے، ہم نے خود تجربہ کیا، ہم نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جو اس نے بتائی وہ بالکل سچی پکی نکلی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاؤں اور خواب کی تعبیر پوچھ کر آپ کو آ کر بتا دوں۔ بادشاہ پریشان تھا، اس نے کہا ضرور جاؤں، فوراً بھیج دیا سرکاری نمائندے کے یوسف کو بھیج دیا۔ وہ شخص جیل میں آیا، یوسف سے بلا اور بادشاہ کا خواب سنایا، تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ تعبیر بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اگلے سات سال تک اس ملک میں بارش ہوگی، کہہ دینا اپنے بادشاہ سے کہ آپ کے ملک میں اگلے سات سال تک خوب پیداوار ہوگی، اور اس کے اگلے سات سال تک بارش نہیں ہوگی، جوٹ کا عالم رہے گا، قحط پڑے گا، بالکل پیداوار نہیں ہوگی۔ اور ایک ترکیبی بتایا گیا میری طرف سے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے ملک کے عوام کے بھوک سے مرنے سے بچنے کا، کہ جو پیداوار ہو اس کو ہر سال کی پوری پیداوار کو کنزیوم نہ کیا جائے، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی غلہ باری کے اندر سے نکالا جائے، باقی دانوں کو باری کے اندر رکھا جائے اور ان کو اسٹور کیا جائے، ہر جو ضرورت اس کو نکالا جائے اور استعمال کیا جائے تاکہ 7 سال کا غلہ 14 سال تک کنزیوم ہو سکے. یہ میری طرف سے مسئلے کا سولوشن بھی بتا دینا، صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتا دیا. وہ آیا واپس بادشاہ کو، اس نے یہ پیغام یوسف کا سنا دیا، حل بتا دیا، تعبیر بتا دی. بادشاہ السلام سمجھدار انسان تھا، وہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی انسان ہے جس نے یہ بات بتائی ہے. تو بادشاہ نے اب یہ خواہش ظاہر کی کہ نہیں اس طرح نہیں کام چلے گا، میں حکم دیتا ہوں یوسف کو اس شخص کو رہا کر کے جیل سے بلواؤ اور میرے پاس بلواؤ، میں ڈائریکٹ بات کروں گا. اب جب بہاری کا حکم پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ میں اس طرح جیل سے باہر نہیں آ سکتا، میرے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ سچائی کیا ہے، تب میں جیل سے باہر کر نکالوں گا، میں اس طرح نہیں آؤں. تو اب جیسے بادشاہ مجھے میسج ملا تو بادشاہ نے یوں کر کے صاف صاف اشارہ تھے کہ فوری طور پر خود اپنے محل میں عدالت طلب کر لی، خود جج بن کر بیٹھا اور مقدمے کے سارے فریقوں کو بلایا اور ایک بڑی دلچسپ کارروائی کے بعد جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ الزام جو لگایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام بالکل بات دانت تھے. اب سنیے اصل بات جو سنانا چاہتا ہوں وہ اسٹیج اب آیا ہے. جب یہ بالکل بات صاف ہو گئی، خود پرائم منسٹر جو دین نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں صاف صاف ایک بار جرم کرتی ہوں، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، میں نے اس شخص کو گندگی میں مبتلا کرنا چاہا تھا، یوسف علیہ السلام بالکل پاک ہے. شہر کو بےگمان کی اپنی دوائی دے دی. یوسف علیہ السلام نے بھی کہ جب باری آئی بادشاہ نے ان دونوں سے بات کرنے کے بعد یوسف سے پوچھا کہ تم بھی کہنا چاہتے ہو کہ پڑھو، تو یوسف علیہ السلام نے عجب جملہ کہا، انہوں نے کہا جزا نے کہا لیا عالما انی لم اخوض بالغی وان اللہ لا یهدی کید الخائنین. مطلب اس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے یہ تو کہا تھا کہ جب تک تحقیق نہ ہو تب تک میں دیر سے باہر نہیں نکلوں گا، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ عورتیں شرمندہ ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے کہ میری وجہ سے ان عورتوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، تھوڑے دن تک وہ چلتا ہے لیکن پھر آگے وہ ناکام ہوتا ہے. میں صرف یہ دو باتوں کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں یہ تو میں اس وقت گناہ سے بچا رہا، یہ میرا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میرے اللہ نے مجھ کو بچا دیا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میرے ساتھ میری خود نہیں لیتا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. اس سب کے بعد بادشاہ سلامت نے برخاست کی اور بالکل تنہائی میں ون ٹو ون یوسف علیہ السلام سے بات کی، اور وہاں یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمارا یہ ملک ایک زبردست کرائسس میں جانے والا ہے، اور میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں کہ اس کرائسس سے اس ملک کو بچانے والے صرف اور صرف آپ ہیں، میرے پاس کوئی انسان نہیں ہے. میں آپ کو ریلوڈ کرتا ہوں، پوری پاور، پورا اختیار، پورا اقتدار، پوری حکومت آپ کی ہوگی، سکے پر میرا نام ضرور لکھا ہوگا لیکن سارا اختیار آپ کو ہوگا، آپ اس ملک میں حکومت چلاؤ. اب کوئی انسان میرے پاس ایسا نہیں ہے جو کرپٹ نہ ہو، کوئی انسان میرے پاس ایسا نہیں ہے جو کوئی غرض نہ ہو، یہ خلوص، یہ محبت، یہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی، میرے قوم کے لوگوں نے آپ سنبھال لو. یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو بات کہی، نوجوان ہوں وہ ہے اصل چیز جو میں اپنے عزیز طرح سے وہ سنانا چاہتا ہوں. یوسف نے جواب میں یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ صاحب نے پورے ملک کی تمام وزارتوں تمام محکموں کا اختیار میں ابھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، یا آپ مجھے مت دیجیے، آپ مجھے صرف غذا اور خوراک کی وزارت دیجیے، یہ والا ڈپارٹمنٹ دیجیے جہاں کرائسس ہے، اور یہ مجھے اس لیے دیجیے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میں امانتدار اور جانتدار ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، میں نہایت ایماندار ہوں اور علیم، اور میرے پاس علم ہے، میرے صاحب علم ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں، میرے پاس جانتداری ہے اور میرے پاس علم ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ کو یہ محکمہ دیجیے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ محکمے ان کے سپرد ہوئے، اور انہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، انسانی آبادی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، انسانی تمدن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے ملک کی آبادی کا سروے کرایا، مردم شماری کا دنیا میں آغاز یوسف علیہ السلام نے کرایا، پہلی مرتبہ ایک ایک گھر کا جائزہ، ہر گھر میں کتنے ممبرس ہیں، کتنے میل ہیں، کتنے فیمیل ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے پورے ملک کا سروے کروایا، اور اس کا حساب کروایا کہ ہر ملک کو کتنے راشن کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کے اندر انہوں نے سال کی ضرورت کے حساب سے اس راشن کی جانے کی اجازت دی، باقی ایک دانہ زیادہ کسی گھر میں یا کسی دکان میں یا کسی گودام میں یا کسی بزنس مین کے پاس ہولڈنگ کے لیے، ذخیرہ مرضی کے لیے بالکل ممنوع کر دیا، ایک دانہ بھی ضرورت سے باہر جا نہیں سکتا۔ اس حکمت عملی کے ساتھ، اس انصاف کے ساتھ، غریب امیر کے فرق کے بغیر، رولنگ کلاس اور اپرس کلاس کے کسی فرق کے بغیر، تمام انسانوں کے تمام گھروں میں ان کی ضروریات کے حساب سے اس ولے کے پہنچنے کا ایک بہترین مینجمنٹ کیا یوسف علیہ السلام، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ایک زبردست انقلاب آ گیا۔ قوم ترسی ہوئی تھی، قوم امانتداری کے لیے ترسی ہوئی تھی، قوم ایماندار آفیشل کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی تھی، قوم ماہر فن لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ اب تک یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کرنا شروع کیا تو مصر ہی نہیں، مصر کے باہر تک امداد پہنچنی شروع ہوئی، بندہ پہنچنا شروع ہوا، قرآن میں بھی اسی طرح اشارات تھے، لیکن میں ان تفصیلات میں جائے بغیر اصل بات آپ سے کہہ کر بس روک رکھوں گا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کون سا علم تھا جو یوسف علیہ السلام نے جس کا دعویٰ کیا تھا، یہ کیا بات پیش کی تھی جس کے ذریعے پر اتنی بڑی تبدیلی لانے پر آنا تھا؟ یہ علم وہ تھا جو علم کس انسان کے پاس ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ خدمت چاہتا ہے، وہ دوسروں کا نظر چاہتا ہے، وہ دوسروں کے حسنت کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، یہ والا علم جو تھا اس لیے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کے ذریعے فلسطین سے اٹھ کر آنے والا وہ نوجوان اس علم کے ذریعے مصر کا حکمراں بنا، اور مصر کے پوری آبادی کو آہستہ آہستہ، اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ نہیں، بہت لمبا وقت یہ رہا، پورے مصر کی آبادی نے یہ دیکھ کر کہ یہ شخص ہے، اس کا جو دین ہے وہ سچا ہے، چنانچہ لوگوں نے تیزی کے ساتھ پورے ملک میں اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس ملت کو، اس دین کو قبول کر لیا جس پر یوسف علیہ السلام عمل کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ علم ملا تھا کہاں سے؟ ایمان سے۔ انہوں نے جیل میں مقدروں سے کہا تھا انی فرقت قوم ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں نے ان لوگوں کے طریق زندگی کو چھوڑ دیا ہے جو نہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، میں نے تو اس تہذیب کو اختیار کیا ہے جو تہذیب میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب نے قائم کی تھی، جو انسانیت کی خدمت کے لیے تھی، اللہ کی عبادت کے لیے۔ چنانچہ اس علم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ بس نوجوانوں، آپ کو بھی اس مدد میں ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ اس مندر میں ہیں کہ آپ ایک بہت کرشل اسٹیج پر ہیں، آپ ایک فیصلہ کر لو، اللہ کی توفیق سے اللہ کرے آپ وہ فیصلہ کر سکیں۔ ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، یہ سوچ بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت فرضی فروش ہے کہ کوئی انسان صرف اپنے لیے جیے. آپ یہ فیصلہ کرو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اس لیے کہ ہم خدمت کر سکیں انسانیت کی, ہم خدمت کر سکیں معاشرے کی, ہم خدمت کر سکیں اپنی کمیونٹی کی, ہم خدمت کر سکیں اپنی سوسائٹی کی. خاص طور پر وہ لوگ جو محروم ہیں, علم سے محروم ہیں, اچھے معیار زندگی سے محروم ہیں, بنیادی حقوق سے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہیں, کسی طرح ہم ان کے کام آ سکیں. یہ ہے علم کا مقصد, یہ ہے علم کی اہمیت. اتنا اجنبی ہو گیا ہے آج کے زمانے میں یہ موضوع, اتنا اجنبی ہو گیا ہے آج کے زمانے میں. جیسے کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا, علم ایک خرید و فروخت کی کمیونٹی ہو گئی, علم بکنے لگا. جس کے پاس لاکھوں روپے فیس دینے کو نہ ہو اسکول کالج میں, اس کا بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ حال میں جب سے یورپ کے ہاتھ پہ یہ اس علم کی کمان آئی ہے, تب سے یہ صورت حال دنیا میں ہوئی. ورنہ کبھی کسی تمدن میں یہ چیز نہیں. چائنا کی پرانی تہذیب میں یہ بات تھی, ہندوستان کی پرانی تہذیب میں یہ بات تھی, یونان کی پرانی تہذیب میں یہ بات تھی, اور عرب اور اسلام آنے کے بعد, اسلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کا جو رواج تھا, امت مسلمہ کا جو معیار تھا, امت مسلمہ نے جو علم کو ایک ایسا تقدس عطا کیا کہ جیسے ابھی ہمارے فاروق صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک حدیث کو کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عالم ایک ہزار ان بندوں کے مقابلے میں افضل ہے جو علم کے بغیر صرف عبادت میں لگے رہتے. ایک عالم ایک صاحب علم انسان ان لوگوں سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے جو علم کے بغیر صرف عبادت ہے. یہ تصور تھا. علم گویا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا, علم جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا, علم گناہوں سے کی دھکوں سے اپنے دل کو دھلوانے کا ذریعہ تھا. یہ علم, اور یہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ایمانی رشتہ قرآن سے نہ جڑ جائے, آپ کا قلبی رابطہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ جڑ جائے. آپ کا تھوڑا سا حصہ وقت کا ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کچھ قرآن کا مطالعہ کریں, کچھ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں, کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کریں. کوئی وقت ایسا ہو جس میں آپ 10-15 منٹ 20 منٹ کسی صاحب علم صاحب دل کے پاس بیٹھ کر اس سے کہیں ایک حدیث اللہ کے رسول کی مجھے سنا دیجیے, ایک آیت قرآن کی مجھ کو سمجھا دیجیے, ایک آیت کا ایک لفظ مجھے بتا دیجیے. یاد رکھیے, علم جو قرآن مجید کے مدد کے بغیر ہو, اس کی رہنمائی کے بغیر ہو, اس کی روشنی کے بغیر ہو, اس کی تاج جس علم پر نہ پڑے, وہ علم علم نہیں ہے. ہر دل وہ علم نہیں, وہ علم انسان کو خود مند بنا دے گا, وہ علم انسان کو بخیل بنا دے گا. کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے, ساری دنیا کرپشن سے پریشان ہے, ہر اخبار میں زیادہ تر خبریں کرپشن سے لینے پر ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, کیا یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کے پاس زبردست ڈگریاں, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم ان کو کرپشن سے نہیں روک رہا, یہ علم ان کو اور کرپشن کے نت نئے طریقے سنا رہا. پہلے تو کرپشن ہوتے تھے چند 100 کروڑ کے, اب تو کرپشن کے جو فگرز ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. میں تو کہا دیتا ہوں کہ کسی 10th کلاس کے میتھمیٹک کے امتحان میں کوشچن کرو کہ بھائی یہ جو اسکین ہے اس کو ذرا لکھ کے دکھاؤ کہ کیسے لکھا جائے گا. ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی کہ دلی ایئرپورٹ کے سلسلے میں جو اسکین پکڑا گیا ہے, سامنے آیا ہے, تو جو اخبار میں ہیڈنگ تھی اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں مجھے 2 منٹ لگے. سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے. 1,85,000 کروڑ یا خدا کتنا بڑا پیٹ ہے ان لوگوں کا, اس میں کتنے لیئر ہیں, کتنے فلورس ہیں, کیا ہے بھائی؟ یہ سب بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں, وہ کہاں سے ڈگری لے کر آئے, کہاں سے ڈگری لے کر آئے, کیا
دیا اور اس تعلیم سے کوئی نفع ہوگا نہیں. یہ تعلیم تو ایک باورچی لٹیرے تیار کر رہی ہے, یہ تعلیم تو ایک لائسنس چور تیار کر رہی ہے, یہ تعلیم تو انسانیت کی خون چوسنے کا طریقہ سکھا رہی ہے. غریب انسان کا گاہے پسینے کی کمائی ہوئی اس دولت کو چند لوگ لوٹ رہے ہیں پورے دنیا, یہ اس تعلیم کا محاصر ہے جس کو آج تعلیم کہا جا رہا ہے. ہر کسی تعلیم کوئی سمجھدار انسان اس کو تعلیم ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر کسی تعلیم وہ ہے جو اخلاق سکھائے, تعلیم وہ ہے جو انسانیت سکھائے, تعلیم وہ ہے جو رحم دلی سکھائے, تعلیم وہ ہے جو خدمت سکھائے, تعلیم وہ ہے جو دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کا سلیقہ سکھائے. یہ تو ایمان والے نوجوانوں کا مجموعہ ہے, اور وہ بھی وہ مجھے امید ہے ان شاء اللہ آپ کے اندر جذبات ہیں, آپ کے اندر تمنائیں ہیں, کاش کہ ذرا سی آپ کو ایک چنگاری مل جائے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. صحابہ کرام آپ ان کے نام سنتے رہتے ہیں اور انہیں کے ناموں پر ہمارے آپ کے نام رکھے جاتے ہیں اکثر, کوئی بکر ہوتا ہے, کوئی عمر ہوتا ہے, کوئی عثمان ہوتا ہے, کوئی علی ہوتا ہے, کوئی حسن اور حسین ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ جو تھے یہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے, اکثر لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, اکثر لوگ دل لٹے تھے, لیکن کیا ان صحابہ کو دنیا کا کوئی باخبر انسان جاہل کر سکتا ہے؟ یہ علم کے سمندر تھے, عجیب لوگ ہیں, یعنی بے پائے لکھے ہیں, لیکن کوئی شخص دنیا میں ان کو جاہل نہیں کر سکتا. یہ تہذیبوں کے استادوں کے استاد تھے, یہ ان پڑھ لوگ, انہوں نے جب پرشین امپائر کو ہاتھ میں لیا, جب رومن امپائر کو ہاتھ میں لیا, تو دنیا کو دکھایا کہ انصاف کیسے ہوتا ہے, دنیا کو دکھایا کہ تعلیم و ترقی کیسے ہوتی ہے, دنیا کو دکھایا کہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, دنیا کو دکھایا کہ پیداوار کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, دنیا کو دکھایا کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ انسانیت کا کیسے ہوتا ہے. یہ تھے وہ لوگ جن کو دنیا کہتی تھی کہ ان جوتے لوگ ہیں. اصل ایجوکیشن وہ نہیں ہے, مجھے کہنے کی سانس بات کی اجازت ہو, اصل ایجوکیشن وہ بالکل نہیں ہے جس کو آج ایجوکیشن ڈال رہا ہے. اصل ایجوکیشن وہ ہے جو بندے کو بندہ بنائے, جو انسان کو انسان بنائے, جو شوہر کو ایک اچھا شوہر بنائے, وفادار شوہر بنائے, جو بیوی کو ایک وفادار اور پاک دامن بیوی بنائے, جو اولاد کو اپنے ماں باپ کی شہادت مند اولاد بنائے, جو ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کا ایک کامیاب والدین بنائے. لیکن آج اس علم کا کوئی چرچا ہمارے کالج یونیورسٹیز میں نہیں ہے. یہ ہمارے کا پرسنل معاملہ ہے, یہ پرسنل معاملہ ہے, اس سے ہمیں کا مطلب یہ تو پروفیشنلزم کی تعلیم ہے. عجیب بات ہے, پروفیشنلزم وداؤٹ ویلیوز, اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. یاد رکھیں آپ کو ایک موقع ملا ہے, آپ اعلیٰ درجے کے پروفیشنل بنے. اگر یوسف علیہ السلام اس فن کے ماہر نہ ہوتے, اگر غلے کی حفاظت کے ماہر نہ ہوتے, وہ ان کی فیملی ہسٹری تھی, یوسف علیہ السلام ایک ایگریکلچر خاندان کے وارث تھے, ان کے خاندان میں زراعت ہوتی تھی, ان کو پتا ہے کہ غلہ کیسے رکھا جاتا تھا, تو یہ علم تو ان کو وہاں سے حاصل ہوا. اور ساتھ ساتھ چونکہ ان کا تعلق نبوت سے تھا, ان کا تعلق ابراہیمی تہذیب سے تھا, ان کا تعلق اللہ سے تھا, بیت المقدس سے تھا, وہ اولاد کے خاندان اس خاندان کے جہاں تربیت ہوئی ہوگی ان کی, تو اس دونوں علوم کے جامع ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام کر پائے. اے مسلم نوجوانوں, اے عزیز نوجوانوں, ملت کے مستقبل کو آپ, میں تو اگر کوئی مبارک نہ سمجھے تو میں اپنے دکھے ہوئے دل کی طرف سے, انسانوں کی طرف سے, مسلم پروفیشنل مسلم نوجوانوں سے رحم کی درخواست ہے. کون بچائے گا اس انسانیت کو؟ کس کس امت سے, کس کمیونٹی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس خود غرضی کے دور میں, اس نفسی نفسی کے دور میں کس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو جو صرف اپنے لیے نہ جیے, دوسروں کے لیے بھی جیے. اگر آج بھی یہ امید کی جا سکتی ہے تو علماء مصطفیٰ سے کی جا سکتی ہے, آج بھی جو امید کی جا سکتی ہے تو رحمت العالمین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے نوجوان سے کی جائے اور کسی سے نہیں کی جائے. بہت عرصہ ہوا ایک جے پور راجستھان کے بیٹھے ہوئے, اس نے جلسے سے تھا اور جو وقت وہ تھا جبکہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی, بہت زبردست ٹینشن تھا ملک میں, پتلاؤ ہوا تھا بعض بعض علاقوں میں, اور اس کے کچھ دن کے بعد وہاں کے نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جلسے بچنا چاہتے ہیں. میرا ایک معمول اس زمانے میں تو میرا اس پر بہت اصرار ہوتا تھا, برسوں میں نے وہ اصرار باقی رکھا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پر آپ جلسہ رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر تھے, وہ ساری دنیا کے قوموں کے لیے اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں. اگر آپ اس جلسے میں غیر مسلم لوگوں کو نہیں بلائیں تو پھر میں آنے کو تیار, چاہے وہ آئیں چاہے نہ, لیکن آپ انوائٹ سب کو کریں. ان کو شروع میں تردد ہوا کہ حالات اتنے ٹینس ہیں اور اس موقع پر کیسے ہم ان کو بلائیں گے اور کیسے وہ آئیں گے. میں نے کہا آپ کا کام بلانا ہے, آپ بلانے کی کوشش کریں, میں آپ بھی دعا کریں, ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے, ایک بھی ان میں سے نہ آئے لیکن آپ بلائیں یہ کافی. ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہم اپنی پوری کوشش کریں. میں پہنچا وہاں, اتنا دل دیکھ کر خوش ہوا جب میں اسٹیج پر پہنچا, نظر ڈالی تو اندھیرا یہ ہوا کہ 8-10 ہزار تو مسلمان ہیں اور کم سے کم 3-4 ہزار ہندو مرد اور عورتیں اور سب تعلیمات کا لوگ. تو انہوں نے سوسائٹی کے 5 افراد سے احتیاط اور میرے اس اصرار پر بھی شاید انہوں نے ڈی سی صاحب کو بھی بلا لیا تھا, ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو تھے انہوں نے بلا لیا تھا, جس بلا لیا تھا, اور جو وہاں کے سابق چیف جسٹس تھے مسٹر بیرون سنگھ شیکھاوت جو بعد میں وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے اور بی جے پی کے وہ چیف منسٹر تھے اس اسٹیٹ کے, ان کو بھی بلا لیا تھا چیف گیسٹ کے طور پر. میں آپ کو سنا نہیں چاہتا ہوں, نوجوان اچھا ہوا کہ یہ واقعہ یاد آ گیا. وہاں بہت علماء اسٹیج پر موجود تھے, شیخانہ صاحب کو جب ان کی اپنی تقریر کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے جو تقریر کی اس میں شروع میں جو ایک فارمل خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا تھا ان کی زبان سے اللہ کے رسول کی شان میں, انہوں نے پیش کیا, بہت اچھے کلمات تھے اپنے حساب سے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر تو کیا کچھ بول پاؤں گا کیونکہ میں آپ سے سننے اور سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ محمد صاحب کیا تھے اور کون تھے. لیکن یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں, بہت سے ودوان بیٹھے ہیں, ایک پرشن ہے, ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دنوں سے کٹکتا ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں وہ سوال علماء کی خدمت میں پیش کروں. جب سے صدارت کر رہے تھے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نقشبندی جامع ہدایت جے پور کے صدر ربانی, اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے, تو صدر محترم مولانا نقشبندی صاحب نے کہا کہ ہاں آپ کو جو پوچھنا ضرور پوچھیں. شیخان صاحب نے سوال یہ کیا کہ میرا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے اسلام کا, جتنا میں جانتا ہوں, اس کے لحاظ سے میں اب تک کی بات سمجھ نہیں پایا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس قوم کے پاس زکات جیسا سسٹم موجود ہے, وہ قوم کیوں غریب ہے. آئی ہیو کلوز ٹو انڈرسٹینڈ, کیا بات ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ زکات کا انسٹیٹیوشن کسی بھی کمیونٹی کے لیے بہت تھوڑے ذمہ کرنے غریبی کو دور کرنے کے لیے کافی. اس کے بعد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو بلایا گیا, انہوں نے شہانت صاحب کے اٹھائے ہوئے سوال کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں تو آگے بڑھ کر پوچھتا ہوں کہ وہ دیش کیوں غریب ہے جس دیش میں وہ سامان رہتا ہے, جس سامان کے بعد درکار جیسا سسٹم موجود ہے. میری جانکاری کے مطابق تو اس دیش کی غریبی بھی دور ڈالنی چاہیے درکار جیسا سسٹم. اب ایک کے بعد ایک حضرات علماء آتے گئے, کیونکہ کسی مسئلہ کی وجہ سے ان حضرات نے اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا, اپنی اپنی تقریریں کر کے جاتے. رات کے 1:30 بجے سخت سردی تھی, شیخاوت صاحب کٹر بیٹھتے بورڈ کے جانے لگے, اجازت کی ہو جانے لگے. جب میں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو میں نے جو آرگنائزر تھے سیکرٹری صاحب ان کو بلایا, ان سے کہا کہ آپ ان کو ذرا چند منٹ کے لیے روک لیجیے, ریکویسٹ کر لیجیے, اور اس تقریر کے پورے ہونے کے بعد آپ مجھ کو بلا لیجیے, آپ چاہے مجھے جب بھی موقع دیجیے, کہ ان کے سوال کا میں 1 منٹ میں جواب دے دوں. بس اس کے بعد پھر بھی چلی جائیں, اور اگر یہ نہیں اٹھ سکتے تو آپ مجھ کو ان کے ساتھ ان گاڑی میں بٹھا دیجیے، میں راستے میں ان سے ان کی بات کا جواب دے دوں، اس کے بعد جیسے جواب پورا ہو جائے گا میں اشارہ کر دوں گا پیچھے گاڑی لگا دیجیے، میں اتر کر واپس آ رہا ہوں۔ شلاوت صاحب سے انہوں نے میرا پیغام پہنچایا، وہ تیار ہو گیا کہ میں رکتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جلسے کے مترمین نے مجھے کال کر لیا، میں نے سمجھا کہ مجھے صرف جواب دینا ہے، تو میں نے کہا کہ ہمارے بھائی شلاوت صاحب نے ایک بات پوچھی تھی اور یہ کہا تھا کہ زکات کے بارے میں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سمپل بات ہے، بالکل مسلمان قوم اس لیے غریب ہے کہ اس کے اکثر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب لوگ زکات نہیں ادا کرتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو زکات ادا کرتے بھی ہیں وہ قرآن کے بتائے ہوئے جو سسٹم ہے اس کے مطابق وہ زکات ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، یہ وجہ ہے ہماری بس۔ اور جیسے بھی یہ کہنے کے بعد تو مکمل کر کے جانے لگا تو شکاگر صاحب نے کہا کہ بات پوری کر دی، اپنی پوری کر دیجیے، میں اس کے بعد جاؤں۔ تو مجھے نے اس سے کہا کہ اب آپ بولو، اب آپ پورا وقت لیجیے اطمینان سے۔ اللہ براش کر مجھے وہ شام یاد آتی ہے، رات یاد آتی ہے، میں اس کے بعد اپنا دل کھول کے رکھتی ہوں۔ زکات کے بارے میں جو کچھ میں تھوڑا بہت کہنا اور ضروری سمجھا وہ کہا، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا شرار تھا، میں جس محبت سے اپنا لیے اس سے آپ نے ایک بات پوچھی، میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسی محبت کے ساتھ۔ جب آپ کو یہ اطمینان ہے کہ زکات پاورٹی ایلیمینیشن کا، غربت کے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا دقت ہے، کیا رکاوٹ کیا ہے؟ جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زکات سے بہتر کوئی اور سسٹم نہیں ہو سکتا سماج کے غریبوں کی غریبی کو دور کرنے کے لیے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اور سکام شہر صاحب اب مجھے کہنے دیجیے، یہ کب تک یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی؟ آپ اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے واپس یہ کہ میں آپ کے پاس آؤں اور گھنٹوں بیٹھوں آپ کے پاس، کتابوں کے حوالے پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی شروعات محمد رسول اللہ سے نہیں ہوئی تھی، اسلام کی تکمیل محمد رسول اللہ سے ہوئی تھی، ہندوستان کو بھی نبوت کا حصہ ملا ہے، یہاں بھی خدا کی طرف سے آسمان کی تاریخ آئی ہے، اور اس کے بہت دلیل اور ثبوت موجود ہیں۔ اور تفصیل قائم کر کے پھر نماز کے بارے میں ذکر کر کے، نماز کا کیا تذکرہ یہاں کی کتابوں میں موجود ہے؟ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز پرشین زبان کا لفظ ہے، اور پرشین زبان میں یہ گیا ہے سنسکرت سے، اور سنسکرت میں ہمارے بہت سے ماہرین لغویات نے، علماء مشرقیات نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے کہ اصل میں یہ لفظ تھا سنسکرت میں نمہ اج، یعنی اس خدا کے سامنے سر جھکانا جس نے کسی کو جنم نہیں دیا، لم یلد ولم یولد، وہ وحدہ لا شریک خدا، جس کے سامنے سر جھکانا، اس کو جہاں کی پرانی کتابوں میں کہا گیا تھا نمہ اج، اس کو فارسی میں کہا بنایا گیا نماز۔ چنانچہ ہندوستان میں جب اسلام آیا اور اسلام کا یہ آخری محفوظ ایڈیشن آیا تو ہمارے ان علماء اور ان بالغ نظر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تو یہ چیز پہلے سے موجود ہے اور یہاں تو یہ نام پہلے سے موجود ہے، تو انہوں نے سراب کا جو لفظ تھا عربی کا اس کو رواج دینے کے بجائے پرشن لفظ نماز کو رواج دیا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ چیز تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور بھی دلائل دیے، انہوں نے حوالے دیے، الحمد للہ میں نے کوشش کی تھی، اس زمانے میں دو سال سنسکرت پڑھی اور میں نے بہت غور سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا کہ میں اس قوم کے سامنے بھی اللہ کی وہ سچائی، اس قرآن کا وہ پیغام پیش کر سکوں، اور اس کے عجیب نتائج نکلے، مہنجر القول نتائج نکلے، عجیب عجیب نوجوان وہ دیوانہ وار اسلام کی طرف آئے اور ایسے ایسے جذبات کا اظہار کیا۔ میں بھی ایک بات کا سنا، ایک مطلب ادھر سے قرآن سے اٹھا، لوگ مجھ سے مسافہ کرنے لگے، بھیڑ لگ گئی، بجلی چلی گئی، میں پہچان نہیں پایا تھا لوگوں کو، خالی مسافہ ہو رہا تھا، ایک نوجوان نے ہاتھ پلا کے مجھ سے کہا، مولانا صاحب میرا نام آنند کمار مشر ہے، میں 3 مہینے سے آپ کے درس قرآن میں آتا ہوں، آپ سے میں تنہائی میں اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، کوئی وقت دے دیجیے۔ میں نے کہا کل آپ آ جاؤ۔ اگلے دن وہ 9 بجے میرے گھر پہ آیا، اس نوجوان نے ایک کتاب نکالی جو کاغذ میں پیک تھی اور کہا جو ہے اس کو پہلے پڑھ لیجیے، وہ قرآن کا انگلش ورژن تھا اور اس کے شروع کے پیجز پر اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کمنٹ تھا اور اس نے یہ لکھا تھا کہ آئی ڈیئر وٹنس دیٹ دس از دا ہولی بک ریویلڈ بائی آلمائٹی گاڈ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہے وہ کتاب جو خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے،
لیکن میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ 8 سال سے میں اس قرآن پر عمل کرنے والے کسی ایک انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن آج تک ڈھونڈ نہ پایا. آج تک میں نے تلاش پایا کوئی ایسا انسان جو اس قرآن کے مطابق جیو. تو میں نے اللہ کی توفیق سے بڑی اچھا جواب دیا. میں نے کہا آنند کمار تم نے اپنے 8 سال میں بیٹا کیوں میں بات کر رہی ہوں, کاش تم اس سے ملتے رہے. میں تم سے پوچھتا ہوں تم کو کسی اور کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وائی ڈونٹ یو, تم خود کیوں نہیں بنتے ہو, تم خود کیوں نہیں کیا کرتے ہو کہ میں بنوں گا اس قرآن پر عمل کرنے والا؟ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن میرے پاس کی پراپرٹی, یہ قرآن تمہارے لیے بھی آیا ہے, تمہارے خاندان کے لیے بھی آیا ہے, تمہاری قوم کے لیے بھی آیا ہے, کیوں نہیں بات ایک دم سے کیا ہوا؟ میں کر سکتا ہوں, میں بن سکتا ہوں, کیا میں بن سکتا ہوں؟ بہت عجیب, میں بن سکتا ہوں. میں تم کسی بات کر رہے ہو, میں تم سے سچ کہتا ہوں, ہم نسلی مسلمانوں سے زیادہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو برے سماجوں سے نکل کر اس سچائی کو قبول کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان بن جاتے. ہمیں تو باپ دادا سے ان کی میراث نہیں ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ہم اسے مدائل پوچھ اور بازار بنائے بیٹھے. اللہ جزائے خیر جو اس بچے کو, اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا کہ بس بہت اچھا, میں تیار. میں بھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں. وہ گھر سے باہر ہو رہا ہے, پر میں کہا اے نوجوان یقین کروں گی آج وہ حافظ قرآن ہو چکا ہے. اور پچھلے سال مسجد نبی میں رمضان کے آخری رشے کا اس نے احتکاب کیا. کیا پیارا نوجوان, اور اس کی پوری فیملی میں کیا انقلاب آیا. اس نے اس کو بہت شروع میں پریشانیوں سے گزرنا پڑا, ٹارچر بھی کیا گیا اس کو, مگر وہ نوجوان جمع رہا. اس نے کہا میں چل بتاؤں مجھے کیا دولت ملی, کیا دولت ملی, کیا دعا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کس طرح رونا آتا ہے, اس کو کس طرح آنسو بہاتا ہے. جس وقت کوئی عمرے یا حج میں جانے والا اس نوجوان کو نظر آ جاتا ہے تو وہ عجیب انسان ہے. وہ ننگے پیر تک ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضور کو جا کر سلام کہہ دیا, حضور کو سلام کہہ دیا. نوجوان آپ ان کا آپ سے آپ اپنے آپ کو پہچانیے, اپنے کلچر کو پہچانیے. یہ سارے پروفیشنل جتنے بھی آپ کے سائنس اور آرٹس ہیں ان کو ضرور حاصل کریں اور ایکسلنٹ طریقے سے حاصل کریں. ہمیں بہترین پروفیشنل کی ضرورت ہے, اعلیٰ ایکسلنٹ معیار کے پروفیشنل کی ضرورت ہے. کوئی کمپرمائز نہ کریں, لیکن وہ پروفیشنل کی ضرورت ہے جو ویلیو رکھتے ہو, جو اس پروفیشنل کو وہ صرف اپنے لیے استعمال نہ کرتے ہوں. ایسے تو دنیا میں بہت ہیں اور دن بدن دنیا ان سے تاکی چلی جا رہی ہے, لیکن دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ہمت دے فیصلہ کرنے کی. اپنے بارے میں ابھی فیصلہ کریں, آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے, اب اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے. میں آپ کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعا میں جان پڑ جائے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نوجوان سے کتنا پیار ہے, کتنا پیار ہے. ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑی عظیم روحانی اور علمی شخصیت گزرے ہیں, صحابہ کے شاگرد تھے, بڑے امام تھے. ان کے دور میں واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا, لیکن اچانک وہ انتقال کر گیا. اس کے نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پوری جائیداد آ گئی, اور جب بغیر محنت کے مفت میں پیسہ آ جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کو صحیح طریقے سے منہ نہیں کر پاتے. اس نوجوان سے بھی یہی غلطی ہوئی اور وہ عیاشیوں میں لگ گیا, شراب شباب اور کباب, اور اس میں لت پت ہو گیا, یہاں تک کہ اتنے گناہ کر ڈالے کہ بیمار پڑ گیا. اور پھر بیماری بھی اس کی لاعلاج اسٹیج تک پہنچ گئی, اور ڈاکٹر اس زمانے کے معالجوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب صرف چند مہینے باقی ہیں, تمہارے مرنے میں کوئی علاج نہیں ہے. ماں اس کی بہت دیکھ تھی, بیوا بیچاری بہت خوشامد کر دی تھی کہ بیٹا یہ مت کر, بیٹا یہ مت کر, یہ گناہ چھوڑ دے, اچھا انسان بن جائے. لیکن نشہ تھا جوانی کبھی, نشہ تھا دولت کبھی, نہیں مانا. پھر آخر بستر سے لگ گیا, اور ماں پھر بھی مایوس نے بھی سمجھاتی رہی, کہتی رہی کہ بیٹا میرے ساتھ چلا, چل حسن بصری کی خدمت میں چل, ایک بیان بیٹا سن لے, ایک بیان سنے تیرا دل بدل جائے گا, تو خود توبہ کر لے گا. لیکن وہ نہیں مانتا تھا. یہاں تک کہ بالکل وہ وقت آ گیا کہ اس کو بھی لگا کہ اب میں ایک آدھ دن سے زیادہ کا مہمان نہیں ہوں, تو اس نے مجبوراً یہ کہا کہ ماں اب تو میں چلا, اور واقعی اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب تو میں جا بھی نہیں سکتا ان کے پاس, اب تو میری سانس ابھر رہی ہے. آپ تو چلی جاؤ ان کے پاس اور ان سے درخواست کرو کہ وہ آ جائیں, مجھے توبہ کرا دیں, مجھے تو توبہ کرنا آتا ہی نہیں, میں توبہ کیسے کروں. وہ ماں گئی بچائی,
ان بزرگ سے درخواست کی ہے حسن بصری سے، میرا بیٹا اس حالت میں ہے، آپ تشریف لے چلیے پودا کرا دیجیے۔ حسن بصری نے کہا کہ نہیں، میں تو اس وقت نہیں چل سکتا، ہزاروں لوگ حدیث کا درس لینے کے لیے انتظار میں بیٹھے، میں تو اس وقت نہیں جا سکتا۔ معذرت کر لی انہوں نے، ماں واپس آ گئی، روٹی ہوئی، بیٹا دروازے پر نگاہ لگا کر دیکھ رہا تھا، کیا ہوا ماں؟ ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہے، زندگی بھر میں تجھ کو وہاں لے جانے کی سوچتی رہی، تو راضی نہیں ہوا، اس پر تم سے کہا تو وہ بھی راضی نہیں ہوا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس اس نوجوان کے دل میں ایک عجیب چوٹ لگی، اور اس نے عجیب انداز سے اللہ سے کہا، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، اللہ حسن بصری کی آنے کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ بغیر ان کے آئے بھی مجھے معاف کر سکتے ہیں، اللہ میں تو اب آ رہا ہوں آپ کے پاس، زندگی میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک بھلا کام نہیں کیا اور لاکھوں گناہ کیے ہیں، سنا ہے کہ آپ بہت رحمان ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یہ کہتا ہوا اور اس کی آخری سانس نکلی، جاتے جاتے اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں دو باتیں مان لینا، مرتے وقت کہہ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو مت دفن کرنا، اس لیے کہ لگتا ہے کہ مجھ کو اتنی بری سزا ملے گی کہ میرے پاس میں جس کی خبر ہوگی اس کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے تو اسی گھر کے آنگن میں کہیں دفن کر دینا۔ تو اس نے میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا اور اس شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر میری لاش کو کتے کی طرح گھسیٹنا، تاکہ میرے دوسرے دوست جو میرے ساتھ عیاشیاں کرتے تھے وہ میرا انجام دیکھے، شاید وہ توبہ کر لے۔ اس لیے یہ دو باتیں ماننا اور یہ کہتے بات وہ دنیا سے چلا گیا۔ نوجوان سچا پکا واقعہ تاریخ کی مجبور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ماں بچاری ہوئے لگی، کچھ دیر تک روتی رہی، ساگر سے بچے کے جسم کو ڈھانکا، محلے والوں کو جا کر اطلاع کی، لوگ اکیلی عورت ہوں، کوئی ہے نہیں، آپ لوگ وہ نہلا کرو، اس کی تہذیب و تقسیم کا تقسیم کا انتظام کرو، سب کچھ ہو گیا۔ تو ماں کو خیال آیا، وہ پھر تھوڑی تھوڑی محبت سے مجبور ہو کر حسن بصری کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اب اتنا آپ کرم کر دیجیے کہ چل کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ حسن بصری کو عام معمول کے خلاف اس وقت اجلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہنے لگے جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کسی اور سے پڑھوا۔ ماں جا کے پھر واپس آ گئی، محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ مشورہ کر لو، جس سے مناسب سمجھو نماز پڑھوا لو، لوگ مشورہ کر ہی رہے تھے بیٹھے ہوئے کس کو نماز پڑھائے، اتنے بھی دروازے پر دستک ہوئی، بچاری ماں دروازے پر آئی، کون سا آدمی؟ تو باہر سے جواب آیا، میں حسن ہوں۔ حضرت آپ آ گئی، حضرت آپ آ گئی، اللہ کو جزائے خیر دے، ایک منٹ رکیے میں دوڑ کے جا کے روک تو دوں، پر میں سروں میں کیوں آیا ہوں؟ تم کو بھیجنے کے بعد مجھ سے ازنا سا تھکا ہوا تھا، پیروں کے وقت تھا، میں آرام کے لیے لیٹا، میرے کانوں میں آواز آئی جیسے اللہ رب العزت مجھ سے کہہ رہے ہیں، حسن تم میرے کیسے دوست ہو کہ میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے تمہیں انکار کر رہا ہوں؟ تم میرے کیسے دوست ہو؟ ابھی جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، ورنہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے سب واپس دے۔ اللہ کے بندو، اے نوجوان، اتنا کریم ہے وہ رب جس نے ساری زندگی کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، آخری وقت کی شرمندگی پر صرف اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا، اتنا مہربان رب، اور اس کی رحمتوں سے ہم محروم رہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور دعا کی یاد دکھاؤ، اللہ کرے تمہاری آمین کی طرف ایک ایک دعا قبول ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم آپ کے بندے، آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، یہ حد شرمندہ ہے، یہ حد شرمندہ ہے، اللہ اللہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے تھی، کیسی گزر گئی، اللہ معاف فرما دیجیے۔ ارے اس آخری باتوں کو سن کر تو امید کا چراغ روشن ہو گیا، آپ اتنے قریب ہیں، آپ اتنے مہربان ہیں، پھر تو آپ ہم کو بھی معاف کر ہی دیں گے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہم آج سے آج تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب کوئی غلطی نہیں کریں گے، اب نیک بنیں گے، اللہ اللہ اپنی پڑھائی میں بھی سخت محنت کریں گے اور ایک صرف کامیابی حاصل کریں گے اور اللہ قرآن کا علم بھی حاصل کریں گے،
حجیب کا بھی علم حاصل کریں گے، نیک اور پاک دامن بنیں گے، بڑوں کے خدمت گزار بنیں گے، غریبوں کے خادم بنیں گے، اپنی ریاست، اپنے علاقے، اپنی امت، اپنی قوم، انسانی برادری، اللہ ان سب کا بھلا چاہیں گے. اللہ ہمیں ایک مثالی نوجوان بنا دے، اللہ مثالی نوجوان بنا دے. اللہ آپ جانتے ہیں کہ رسول میں جذبات کیا ہوتے ہیں، اگر آپ نے مدد نہ کی تو ہم اپنے کو نہیں روک پائیں گے. آپ مدد کر دیجیے، ہمیں اکیلا مت چھوڑیے، ہمیں بے سہارا مت چھوڑیے، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے مت کیجیے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے، یوسف علیہ السلام کی جوانی کی طرح ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے، ان کے دل و دماغ کو پاک رکھیے، ان کی نگاہوں کو پاک رکھیے. اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیجیے، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بنا دیجیے. اللہ ہم آج ایک نئے ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھتے ہیں، اے رب کریم اب ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر نماز دور دور کے مسجد میں پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، محبت کے ساتھ سجدہ کریں گے. اللہ ہم آپ کو یاد کریں گے، اللہ ہم آپ کے محبوب پر درود و سلام بھیجیں گے. اللہ ہم نیک بنیں گے، اپنے محلے کے کمزوروں کی خدمت کریں گے. چھٹی کا دن اللہ ٹی وی دیکھنے اور عیاشیوں میں نہیں گزاریں گے، چھٹی کا دن بیماروں کی عیادت میں گزاریں گے، غریبوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں، اللہ کے لیے ٹیوشن پڑھانے میں گزاریں گے. اللہ ہم صرف خود آگے نہیں بڑھیں گے، اللہ جنگ کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کپڑے دھلنے کے لیے لانڈری میں جاتے ہیں، آگے تو ہیں گندے لیکن واپس گندے نہیں جاتے، واپس تو دھل کر چمک کر جاتے ہیں. اے رب کریم، ہم یہاں جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم سے واپس نہیں جانا چاہتے. اللہ ہم آئے تھے اپنے دلوں پر دھبے لے کر، اس میں سے پہلے ہمارے دلوں کے دھبوں کو دھو دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اچھی علم عطا فرما دیجیے، اچھی علم عطا فرما دیجیے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ کبھی کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے حق چار بے ادبی بھی کی ہے، اللہ معاف کر دیجیے اور ان سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق دے دیجیے. اللہ ایک آخری انتظار یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے ہمارے نام لے لے کر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان محسوس کرنا ہے، اس وقت مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اتنا پیارا کرنا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں، بیرونی ملک میں بھی جو مختلف آج جیسے مجموعہ بیانات ہوتے ہیں، اور بیانات کی شیئر ہمارے نوجوان کو بڑی مشکل سے ریکارڈ کر کے یہاں تک لائے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر جائیں تاکہ آپ بار بار اس مسئلے کو سنتے رہیں، مختلف بیانات ہیں اور وہ آپ ان شاء اللہ بہت فائدہ پہنچائیں گے. جیسے کہ گفٹ میٹر خاندان میں مسلمان، اسی طرح اور بھی بہت سارا ہے، ابھی خان خود یہاں پر موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں.